السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين. سورة الحديد کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں، یہ 27 سپارے کی آخری سورت ہے، یہ سورت مدنی ہے، اور اس کے بعد 28 سپارے میں 9 سورتیں ہیں، یہ تمام 9 سورتیں بھی مدنی ہیں. یہ کل 10 مدنی سورتیں اس مقام پر آئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے طویل مدنی سورتوں کے خلاصے ہمیں عطا کیے اور ہمارے ایمان کے تقاضوں کو واضح کیا گیا. کچھ جھنجھوڑنے کا انداز بھی سورتوں میں ہے تاکہ دلوں میں خوف پیدا ہو اور لوگ عمل پر آمادہ ہو جائیں. اور یوں کہا جا سکتا ہے کہ ہم مسلمانوں میں جو آج کمزوری ہے، ایسے دور میں یہ سورتیں اہم ترین ہیں کہ جس سے ایمان کو جلا ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، اور ایمان والوں کے سامنے ان کے تقاضے واضح ہوتے ہیں. سورۃ الحدید کی ابتدائی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات و صفات کا بیان کیا. وہی اللہ ہے کل قدرت رکھنے والا، ہر شے اس کی تسبیح کر رہی ہے، وہی مالک ہر شے کا، ہر ہر بات کے علم رکھنے والا ہے، رات دن کا نظام بھی اسی کا ہے. پھر کہا دو تقاضوں کا مطالبہ کیا، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان لاؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں سے خرچ کرو جس میں ہم نے تمہیں جانشین بنایا. یہ ایمان وہ نہیں جو زبان کی نوک پر محدود ہو، بلکہ وہ ایمان جو دل کی گہرائیوں سے قبول کیا جائے، اقرار باللسان بھی ہو، تصدیق بالقلب بھی ہو. دل کی گہرائیوں سے ایمان قبول کرو گے، عمل لازمی تبدیل ہوگا. یہاں عمل کے لیے ایک لفظ آیا، انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، خرچ کر دو اس میں سے جس میں اللہ نے تمہیں جانشینی دی. یہ صرف مال کے خرچ کرنے کا معاملہ نہیں، جان بھی لگاؤ، مال بھی لگاؤ، وقت بھی لگاؤ، صلاحیت بھی لگاؤ، اور اولاد ہے تو اس کو بھی لگاؤ. کس لیے؟ ابھی آگے چل کے اور تقاضے واضح ہوں گے، اللہ کی دین کی سربلندی کے. اس کے لیے جان اور مال کا تقاضا اللہ تعالیٰ تم سے کرتا ہے. امت سے اللہ تعالیٰ کا خطاب اس صورت میں، یہ امت صرف عبادات کے لیے پیدا نہیں کی گئی، بلکہ معاملات اور اخلاقیات پر بھی عمل کرے، اور یہ امت انسانیت تک اللہ کے دین کو پہنچائے، اور اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کرے، عدل کے نظام کو نافذ کرے، جو پہلے رسولوں کا کام تھا. اس آیت اس صورت کی آیت نمبر 25 سے بات آئے گی. اس کے لیے اب کام تمہیں کرنا ہے، تو حقیقی ایمان لاؤ اور عمل کرو، یعنی انفاق کرو ہر شے کا. فرمایا کہ قرآن وہ کتاب ہے جس سے ایمان ملتا ہے. یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آئے. یہ ایمان قرآن سے ملے گا. پھر فرمایا کہ وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ، تمہیں کیا ہوا تم اللہ کے راستے میں کھپاتے ہو، خرچ نہیں کرتے ہو. ساری میراث اللہ تعالیٰ کی ہے، آج لگاؤ گے تو جو ثواب زیادہ ملے گا. جو دین کے مغلوبیت کے دور میں آج کے دور میں لگائیں گے، ان کو بعد میں آنے والے دور کے انفاق کرنے والوں سے زیادہ ثواب ملے گا. ہم آدمی چاہتا ہے کہ بہترین انویسٹمنٹ کرے، تو بھائی اس سے بہترین انویسٹمنٹ کوئی نہیں کہ آج اللہ کا دین مغلوب ہے، اس کے لیے مال کو لگاؤ. اللہ فرماتے ہیں کہ جو کون ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. اللہ کہتا ہے جو میرے راستے میں دو گے وہ میرے ذمہ قرض ہے، میں بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا. جو ان تقاضوں پر عمل کریں گے ان کے لیے نور ہی نور ہوگا قیامت کے اندھیریوں میں، اور جو ان تقاضوں پر عمل نہیں کریں گے، فرمایا وہ منافق ہیں، جن کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی. یہ وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے فتنے میں مبتلا کر لیا، دین کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ گئے، اور مسلمانوں کے بارے میں انتظار میں رہے کہ کب ان کا معاملہ ختم ہو جائے، دنیا ہی کے دھوکے میں مبتلا رہے، شیطان نے بھی ان کو دھوکے میں ڈال دیا. یہ ہے منافق، جو دین کے تقاضوں پر عمل نہ کرے، جو اسلام نے جو دعوت کی اور اقامت دین کے تقاضے دیے ان پر عمل نہ کرے، اور دنیا کی محبت کی وجہ سے پیچھے ہٹے، یہ منافق ہے. قرآن کی اصطلاح میں اللہ نے ان سے محفوظ فرمائے. اس کے بعد فرمایا کہ ان کا انجام کفار کے جیسے ہی ہوگا. اور پھر بڑی ہلا دینے والی آیت ہے، الم یعنی للذین آمنوا و تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ابھی ایمان لانے والوں پر وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد سے جھک پڑے، اور جو اللہ نے قرآن حق میں سے نازل کیا اس کی وجہ سے ان کے دل نرم پڑ جائیں. کب وہ وقت آیا، کب وہ وقت آیا، ان کے دل سخت نہ ہو جائیں. دیکھو اللہ مردہ زمین کو زندگی دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو بھی زندگی دے سکتا ہے. مال کی محبت دلوں سے نکالو، صدقہ دو جو بندوں کا خرچ ہوتا ہے، قرض حسن دو جو اللہ کے دین کے لیے خرچ ہوتا ہے. یہ مال نکالو گے تو یہ مال کی محبت نکلے گی، تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور دین کے احکامات پر عمل کرنا انشاءاللہ آسان ہوگا. اس کے بعد تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے، دنیا کی زندگی کی مثال بتا دی، بچے سے بڑھاپے تک جاتے ہو ہر مرحلے کے اندر زندگی کے معیارات بدل جاتے ہیں. جب آخرت میں کھڑے ہوگے تو دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. تو دنیا میں دل لگانے کے بجائے اللہ کی مغفرت اور اللہ کی جنت کے حصول کی کوشش کرو. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد آیت نمبر 25 میں فرمایا لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اللہ نے فرمایا میں رسولوں کو بھیجا, انہیں معجزات عطا کیے, انہیں کتابیں عطا کی, انہیں شریعت کا قانون عطا کیا. کاہے کے لیے؟ لیقوم الناس بالقسط, تاکہ انسانیت جسٹس پر, عدل پر قائم ہو جائے. اللہ نے رسولوں کو صرف دعوت و تبلیغ کے لیے نہیں بھیجا, خالی پیغام پہنچانے کے لیے نہیں بھیجا, بلکہ اس لیے بھیجا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے حکم کو نافذ بھی کر کے دکھائیں. آگے سورہ صف پڑھیں گے. یہی بات اللہ کے رسول کے حوالے سے آئی صلی اللہ علیہ وسلم. آج یہ تقاضا مجھ سے اور آپ سے ہے. قرآن نے کہا سورہ نساء کی آیت نمبر 135 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 8 میں کھڑے ہو جاؤ عدل کے قائم کرنے والے بن کر. یہ انقلابی نظریہ ہے جو ہماری کتاب قرآن ہمیں دیتی ہے. چند عبادات تک اسلام محدود نہیں. اللہ کو بڑا مسجد میں مانتے ہو, اللہ کو باہر بھی بڑا ثابت کرو اور اس کے عادلانہ نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو. فرمایا اس کے لیے جنگ بھی کرنی پڑے تو کی جائے گی, اور اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم میں سے کون اللہ کی مدد کرتا ہے, یعنی اللہ کے اس دین کے کام میں کون لگتا ہے. اللہ تمہاری آزمائش فرمائے گا. اس کے بعد عیسائیوں کا بیان ہے آخری چوتھے رکوع میں. انہوں نے رحمانیت اختیار کر لی. ایک آدمی دنیا کی محبت میں ڈوب کر دین کے تقاضوں کو فراموش کرتا ہے. ایک ہے رحبانیت, ترک دنیا کی رسم. بھائی دنیا میں نہیں رہیں گے, کونے خطروں میں رہیں گے. یہ بھی شیطان کا حملہ ہے. اپنی ذات تک انسان کو محدود کر دیتا ہے اور وہ میدان میں آ کے باطل کا مقابلہ نہیں کرتا. تو کہا ذات تک محدود نہ رہو, میدان میں آ کر باطل کا مقابلہ کرو. اگر اللہ کے رسول راتوں کو نمازیں ادا کرتے تھے قیام اللیل میں, تو دن میں کیا کرتے تھے؟ جہاد ہے, قتال ہے, دعوت ہے, تبلیغ ہے, سب کچھ تھا نا. یہ آج تمہیں بھی کرنا ہوگا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. سورۃ الاحزاب پر کہا گیا کہ اللہ پر ایمان لاؤ, اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ. مراد ہے کہ انہوں نے جس طرح جد و جہد کی وہ بھی تقاضا ایمان کا, اس پر عمل درآمد کرو. اور اہل کتاب کو دکھا گیا کہ اگر وہ آپ سے رسول کو مان لیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ ان کی بھی بخشش فرما دیں گے. اس کے بعد 28 سے پارے کی پہلی سورۃ ہے سورۃ مجادلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول الذی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. یقیناً اللہ نے اس خاتون کی بات سنی جو ہے نبی آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کرتی تھی اور اپنی شکایت اللہ کے سامنے رکھتی. زمانے جاہلیت میں کرتے تھے کہ بیوی کو اگر کہہ دیا کرتے تھے کہ تم میری ماں کی طرح میرے لیے ہو تو اس سے تعلق قائم نہیں کرتے تھے. بھائی تمہیں کس نے حلال حرام کا اختیار دیا؟ اس کو زہار کا مسئلہ کہا گیا. کہا ایسا نہیں, جو یہ کرے وہ کفارہ ادا کرے, غلام آزاد کرے, یا 60 دن مستقل روزے رکھے, یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور جان لو کہ ایسی حرکت نہ کرو کہ حلال حرام کے فیصلے اپنے ہاتھ میں لے لو. فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کرے. ایک اہم جملہ آیا کہ احصا اللہ بما نسوا, لوگ اپنے گناہوں کو بھول جاتے ہیں, اللہ ان کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اللہ نہیں بھولتا ہے. اللہ ہمارے حساب کو آسان فرمائے. اس کے بعد دوسرے رکوع میں فرمایا منافقین کے متعلق. یہ اللہ کے رسول کی جماعت سے ہٹ کر کونے میں کھانا بوسی کرتے تھے, سرگوشیاں کرتے تھے. کہا جو سرگوشیاں تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ بری طرح سلام کرتے تھے, السلام علیکم کہتے تھے یہود کی طرح, جس کے معنی موت آئے. فرمایا ان پر اللہ کی لعنت. کہنا ہمیں چاہیے السلام علیکم, صحیح الفاظ ادا کرنے چاہیے. بتایا گیا مسلمانوں تنہائی میں ایسی سرگوشیاں نہ کرو جس میں نافرمانی کا پہلو ہو, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی بات آئے. فرمایا کہ شیاطین کی طرف سے ہے کہ وہ اجتماعیت کے اندر دڑار پیدا کرنے کے لیے کچھ لوگوں کو نجوہ تنہائی میں گفتگو پر لگاتا ہے تاکہ لوگوں پر برا اثر جائے. کہا اس سے بچو. ایک ادب بتایا گیا, مجلس ہوتی ہے, محفل ہوتی ہے, سب لوگ بیٹھے ہوئے. کہا تمہارا مسلمان بھائی آ جائے تو کشادگی پیدا کرو, اس کو جگہ دے دیا کرو. یس اللہ لکم, اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا فرما دیں گے. اس کے بعد تیسرا رکوع ہے. منافقین نے یہود سے دوستی اختیار کر لی تھی. منع کیا گیا کہ جن پر اللہ کا غضب ہوا یہود ان سے دوستی اختیار نہ کرو. منافقین کا بیان ہے کہ قیامت کے دن کھڑے ہوں گے, اتنی گراوٹ ان میں آ چکی ہے, تب اللہ کے سامنے بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے آج مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. فرمایا یہ منافق بھی اور یہ کفار بھی حزب الشیطان ہے, اللہ کے مقابلے میں یہ پارٹی ہے, شیطان کی پارٹی. اس کے مقابلے میں حزب اللہ ہے. ان کا بیان ہے آخری آیت. فرمایا کہ اے نبی لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. آپ ان کو نہیں پائیں گے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اس سے دوستی اختیار کرے جو اللہ رسول کے دشمن ہو, چاہے باپ بیٹے بھائی رشتہ دار کیوں نہ ہو. ہماری دوستیوں کا معیار ایمان ہونا چاہیے. بدر کے موقع پر مصعب بن عمیر نے رضی اللہ عنہ اپنے بھائی کو قتل کیا, عمر فاروق نے اپنے ماموں کو قتل کیا, اور صحابہ نے رشتہ داروں کو قتل کیا. معلوم ہو گیا کہ یہ حزب اللہ ہے, اللہ کی پارٹی.
ان کی دوستی دشمنی کے معیارات اللہ پر ایمان کے نتیجے میں طے ہوتے ہیں. فرمایا کہ ان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے. اس کے بعد سورہ حشر شروع ہوتی ہے. یہ بنو نضیر کے قبیلے کا یہود تھا, ان کے خلاف اقدام کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 ہجری میں. ان کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ ہم مار دیے جائیں گے یا نکال دیے جائیں گے. اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا بنو نضیر کے یہودیوں میں, اور ایمان والوں کو ان کے مالوں کے اوپر تسلط عطا کر دیا. دیکھیے یہاں جو مال ہاتھ آیا اس کو مال فے کہتے ہیں. ایک مال غنیمت, جنگ ہو تو ہاتھ آئے تو اس کو مال غنیمت کہتے ہیں, جنگ کے بغیر جو مال ہاتھ آ جائے اس کو مال فے کہتے ہیں. یہ سورہ حشر کے ابتدا میں اس کی طرح توجہ دلائی گئی. اس کے بعد ذکر آیا کہ یہ جو مال فے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس پر تمام مسلمانوں کا حق ہے. اللہ کے رسول کو بھی ملے گا اس میں سے, ان کے رشتہ داروں کو بھی ملے گا, غربا کو بھی ملے گا, مہاجرین کو بھی ملے گا, انصار کو بھی ملے گا, اور بعد میں جو بھی مسلمان آئیں گے سب کو ملے گا. اس لیے کہ مال فے یہ امت کی مشترکہ پراپرٹی ہے, بیت المال میں جائے گا اور ساری امت کے حالات کے اوپر مسائل کے اوپر خرچ ہوگا. دو اہم باتیں درمیان میں آئیں آیت نمبر 7 میں. پہلی بات اسلام کے معاشی تعلیم کے حوالے سے, کئی لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, اللہ چاہتے ہیں دولت تمہارے امیروں کے درمیان محدود نہ رہ جائے. جوئے کو دیکھیں, ستے کو دیکھیں, سود کو دیکھیں, انڈیو پروفٹ میکنگ کو دیکھیں, منوپلی کو دیکھیے, ان سارے دھندوں سے مال چند ہاتھوں میں رک جاتا ہے. جبکہ زکات کو دیکھیں, انفاق کو دیکھیں, صدقات کو دیکھیں, صدقہ فطر کو دیکھیں, قربانی کو دیکھیں, وراثت کے احکامات کو دیکھیں, محل کی رقم کو دیکھیں, مال غنیمت کو دیکھیں, مال طے کو دیکھیں, اس سب سے کیا ہوتا ہے مال فلو کرتا ہے, امیروں سے ہاتھ کے نکل کے غریبوں کے ہاتھ میں جاتا ہے. ماڈرن اکنامکس کہتی ہے, جدید معیشت کے ماہرین کہتے ہیں کہ بیٹر دا سرکولیشن بیٹر دا اکانومی, جتنا مال سرکولیٹ کرے گا اتنی ہی اکانومی بہتر ہو جائے گی. تو پہلی بات آئے گی یہ اسلام کی معاشی تعلیم. دوسری بات, ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا, رسول اس بات کا حکم دے اسے مانو اور جس سے روک دے اسے رک جاؤ. اللہ کے رسول کے بھی احکامات ماننے, کچھ نا ہنجار ہمارے معاشرے میں پیدا ہو گئے جو کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں, جو سنت کا انکار کرتے ہیں. قرآن کہہ رہے ہیں رسول اس بات کا حکم دے اسے مانو اور جس بات سے روک دے اسے رک جاؤ. اس کے بعد دوسرے رکن میں بیان ہے کہ منافقین نے بنو نضیر سے کہا تھا, بھائی ہم تمہاری مدد کریں گے اگر مسلمان تمہارے خلاف حملہ کریں گے. یہ چھوٹے دعوے تھے ایمان کے. قرآن نے کہا ان کے دلوں میں خوف ہے, اتنے ہی اچھے ہوتے تو مسلمانوں اللہ کے راستے میں نہ لڑنے تھے, یہ تو اتنے اچھے ہوتے تو اللہ کے راستے میں جانے دے دیتے, یہ کوئی یہودیوں کا ساتھ نہیں دیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جھوٹے ہیں. قرآن نے ایک مثال دی شیطان سے. شیطان بھی انسان کو کہتا ہے کہ اذ قال الانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین. شیطان نے انسان سے کہتا کفر کر لے, جب وہ کفر کر لے تو کہتا ہے بھائی میں تو جا رہا ہوں, میں تو بدیو ذمہ ہوں تجھ سے. یہی منافقین کا حال ہے, یہ شیطان کی پارٹی. اس کے بعد تیسرا رکوع ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اس کی نافرمانی سے بچو, اور دیکھو تم میں سے ہر کوئی دیکھے کل کے لیے کیا تیاری کی. ایک تو قیامت ہے اور ایک موت سر پہ ہے, کیا تیاری کی اس کے لیے. کہا ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے جب اللہ کو بلا دیا, توجہ کیجئے گا, تو اللہ نے ان کو اپنے آپ سے بلا دیا. جب انسان اللہ کی نہیں کو پامال کرتا ہے, بلا دیتا ہے, اللہ کے تقاضوں روح کے تقاضوں کو فراموش کر دیتا ہے, وہ انسانیت سے گر کر جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. یہ تفسیر سورہ اعراف آیت 179 میں آئی ہے, یہ اولئک الانعام بل ہم اضل, یہ جانور ہے بلکہ ان سے بھی بدتر. اس کے بعد بتایا گیا جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے, جنت والے ہی کامیاب ہوں گے. اللہم انا نسألوک الجنہ, اے اللہ تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد قرآن کی عظمت اور عظیم ترین آیت قرآن کی, لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, اگر اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے دب جاتا, پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ شدت اور تاثیر اس قرآن کی. ہمارے دلوں پہ کچھ اثر ہوتا ہے, کبھی تنہائی میں آنسو بہتے, سوچنا چاہیے اس کے مطابق ہم اس سے کتنا تاثر لیتے ہیں. اللہ اس کی کچھ تاثیر کا حصہ ہمیں بھی عطا فرما دے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے ناموں کا بیان, عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور. یہ سارے پیارے نام اللہ تعالیٰ کے اس مقام پر اس کے آخر میں سورہ حشر کے آخر میں گلدستہ بیان ہوا. اس کے بعد سورہ ممتحنہ کا آغاز ہوتا ہے. اس کا ایک پس منظر ہے, 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا, اس سے پہلے اللہ کے رسول اقدام کا ارادہ کیا. ایک صحابی نے حاتم بن ابی بلتاع رضی اللہ عنہ, ان سے خطا ہو گئی. ان کے کچھ رشتے دار مکے میں تھے جن کو کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھی. انہوں نے چاہا کہ میں مکے والوں کو بتا دوں اقدام ہونے والا ہے تو شاید میرے گھر والوں کو کچھ حفاظت ہو جائے, اور اللہ کے رسول تو غالب آ ہی جائیں گے تو کوئی مسئلہ تو ہے نہیں. انہوں نے خط لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو وحی کے ذریعے بتا دیا، خط پکڑا گیا، ان کو بلا لیا گیا. پھر نے کہا یا رسول اللہ میرے اندر خلوص موجود ہے، کوئی بدنیتی نہیں تھی، میں نے چاہا میرے گھر والوں کو سپورٹ مل جائے گی، باقی آپ کو تو اللہ فتح عطا فرما دیں گے. یہ بخاری شریف کی تفصیل ہے. اللہ نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اللہ نے کچھ ہدایات دے دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. دیکھو میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناؤ. انہوں نے تو تمہیں گھروں سے نکالا، یہ تو اللہ کے دشمن اور اللہ کے باغی ہیں، ذرا ان کو موقع ملے تمہیں نقصان پہنچائیں، کیسے ممکن ہے کہ تمہاری ان سے دوستیاں ہو جائیں؟ معلوم ہوا کہ دوستیوں کا معیار پوری رشتے نہیں بلکہ ایمان ہے. فرمایا دیکھو لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، تمہیں تمہاری رشتے اور یہ تمہاری اولادیں قیامت کے دن فائدہ نہیں دیں گے. پھر ایسے رشتے دار جو بھی اللہ کے باغی ہیں تو فائدہ دے ہی نہیں سکتے. بچو اس سے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کا بیان ہے، انہوں نے بھی اپنے قوم سے کہہ دیا تھا ہم تم سے بری الذمہ ہیں، جب تک ایک اللہ کو نہ مانو ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. یہ دو قومی نظریہ تھا، جو پاکستان بنایا، تم ہندو ہم مسلمان، جب تک یہ اللہ کو نہ مانو ہمارا تم سے تعلق نہیں ہو سکتا. اس کے بعد بڑی پیاری آیت ہے، آیت نمبر 7، عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قریب ہے کہ اللہ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن میں دشمنی ہے محبت پیدا فرما دے. اللہ کے ہاں دیر ہے، دیر تھوڑی، اللہ علیہ کل شیء قدیر ہے. مکہ فتح ہوا، سارے مسلمان ہو گئے، برابر کے بھائی بن گئے، تو اللہ آزماتا ہے. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معرف القرآن میں اس مقام پر حدیث لکھی کہ اللہ کے قاتل بندہ ناجائز باتوں کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کچھ اور، وہی نہیں ناجائز بات تو نہیں مل سکتی، کچھ اور اللہ دوسرے طریقوں سے عطا کر دے. برے دوستوں کو چھوڑیں گے اللہ اچھے دوست عطا کر دے، بری محفلوں کو چھوڑیں گے اللہ اچھی محفلیں عطا کر دے گا، لطف آئے گا انشاءاللہ اس میں. تو اللہ آزماتا ہے اور اس کے بعد پھر آسانی پیدا کر دیتا ہے. تو مکے والے سارے ایمان لے آئے. اس کے بعد بتایا دیکھو جو لوگ چاہے غیر مسلم ہوں، تمہارے خلاف سازشیں نہ کرے، تمہارے دین کے خلاف تمہیں گھروں سے نہ نکالے، اس سے اچھا سلوک کر سکتے ہو، اچھے سلوک سے انہیں نہیں کیا گیا. ہاں دلی دوستی مسلمان کی مسلمان سے ہوگی، لیکن وہ لوگ جو تمہیں تمہارے گھروں سے نکالیں، دوسروں کی مدد کریں نکالنے میں، تمہاری دشمنی اختیار کر لیں دین کے معاملے میں، ان سے اچھا سلوک بھی نہ کرو. یہ تمہارے پکے دشمن ہیں، ان سے تو دشمنی ہوگی ٹٹ فار ٹیٹ کی طرح، ہیٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. یہ اہم ہدایات دے دی گئی. اس کے بعد ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی 6 ہجری، ہم نے پڑھا تھا. تو اس میں طے ہوا تھا کہ اگر مدینے سے کوئی چلا جائے گا تو مسلمان میں سے جو مکے والے واپس نہیں کریں، مکے سے کوئی آئے گا تو مدینے والوں کو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. اب مسئلہ ہو گیا مکے سے کچھ عورتیں آ گئی تو کیا ان کو بھی واپس کیا جائے؟ تو قرآن نے بھی کہا نہیں، اگر ایمان والی ہو تو نہیں. اور حدیث میں بھی ذکر ہے کہ جو معاہدہ لکھا گیا تھا اس میں رجال الطلس تھا، یعنی مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا ذکر نہیں تھا. تو فرمایا کہ عورتیں اگر آئیں اور ایمان والیاں ہوں تو ان کو روک لو. کیوں؟ ایک عورت جو اسلام قبول کر لے، اگر اس کا شوہر صاف کرتا اس کا نکاح ویسے ہی ختم ہو جائے گا، تو یہ اس کے لیے حلال نہیں ہے. تو جو مومن عورتیں ان کو روک لو، ان کو واپس نہ بھیجو. اس کے بعد ذکر ہے خواتین کی بیعت کا. خواتین بھی اللہ کے رسول سے بیعت کرتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا نبی بیعت کر لیجیے. کس بات پر؟ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، قتل نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو کسی اور کی طرح منسوب نہیں کریں گی، اور نبی کی معروف کے کاموں میں نافرمانی نہیں کریں گی. معروف سے مراد جائز کام. دو باتیں عجیب ہیں اس میں، کیا نبی کسی ناجائز بات کا حکم دے سکتے؟ تو پھر معروف نے کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ بعد میں امت میں بھی بیعت کا سلسلہ رہے گا، لیکن نبی کے بعد کوئی بھی معصوم نہیں ہو سکتا، غلط بات کا حکم دے سکتا ہے. تو کس میں بات مانیں گے؟ صرف معروف میں، منکر میں کسی کی بات نہیں مانی جائے گی. دوسری بات یہ خواتین کی بیعت، اللہ کے رسول بخاری شریف کی حدیث عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے پردے کے پیچھے سے لیتے تھے، کبھی کسی خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. مردوں کی بیعت تو ہینڈ شیک ہوگا، ہاتھ سے ہاتھ ہوگا، لیکن خاتون کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا. ہمارے جھوٹے پیر آپ کو مل جائیں گے جو ہاتھ لگانے سے آگے کی باتیں معاذ اللہ کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر بیوقوف بناتے، مارتے ہی پیٹتے عورتوں کو جن نکالنے کے بہانے. اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور سمجھ عطا فرمائے. دین کے نام پر بے پردگی بے حیائی ہو رہی اور اللہ کے رسول پردے کے پیچھے سے بیعت لیا کرتے ہیں. تو بیعت کا تصور آج بھی ہے. میں نے عرض کیا تھا آپ سے اسلام میں جماعت بنانے کے لیے بیعت کا ہی تصور ہے. ایک بیعت ہمارے مشہور ہے تصور کے سلاسل کی، وہ ذاتی اصلاح کے لیے ہے، بالکل درست. اور ایک بیعت ہے میں نے عرض کیا تھا بیعت محمدی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لی تھی، تحریک شہید ہے، سب کو یاد ہوگی بالا کوٹ کی. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عالم، انہوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. انہوں نے لوگوں سے کہا لوگوں میں نے چاروں سلسلوں میں بیعت کر رکھی ہے، میں چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں کوئی، لیکن اب آؤ بیعت محمدی کریں، جنگ کریں گے اللہ کے راستے میں، جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں، قتال کریں گے اللہ کے راستے میں، جدوجہد کریں گے اللہ کے راستے میں، اس کے لیے آؤ بیعت کریں. یہ ہے بیعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بیعت کے بیان پر اور ایک اور آیت آئی جس میں کہا گیا کہ مت اس سے اختیار کرو یہود سے جن پر اللہ کا فضل ہوا، یہ سورت مکمل ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ صف کا آغاز ہوتا ہے، اس کا موضوع جہاد و قتال ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں. یہ بات اللہ کو انتہائی بیزار کر دینے والی کہ تم وہ کہو جو کرتے نہیں. دعویٰ ہے نا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا، ابھی آیت نمبر 9 پڑھیں گے. ان کو تو اللہ نے بھیجا دین کی سر بلندی کے لیے، تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ دعویٰ ہے دین کو ماننے کا، دین کے لیے محنت بھی کر رہے ہو کہ نہیں؟ دعویٰ ہے قرآن کو ماننے کا، اس پر عمل اور اس کو نافذ کرنے کی کوشش بھی ہے کہ نہیں؟ یہ قول و فعل کا تضاد اللہ کو انتہائی ناراض کر دینے والا ہے. اس کے بعد بنی اسرائیل کا ذکر ہے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی جواب دے دیا ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا بھی لوگوں نے انکار کر دیا. تو یہود کا بیان ہے کہ انہوں نے طرح طرح سے سازشیں کی اسلام کو مٹانے کی، لیکن اللہ نے فرمایا واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ کے نور اس دین کا اتمام فرما کر رہے گا چاہے کفار کو کتنا ہی ناگوار گزرے. کیوں؟ اب انقلابی آیت ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، وہ اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا قرآن دے کر اور دین حق دین اسلام دے کر، تاکہ آپ اس دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر کے دکھا دیں. سارے رسولوں کا بیان آئے گا سورہ حدید کی آیت 25 میں، عدل کا نظام نافذ ہو جائے، آپ کی نگاہ گیا دین نافذ ہو جائے، دین نافذ ہوگا تبھی عدل ملے گا. آج ہم بھول گئے ان باتوں کو میرے بھائیوں، یہ اسلام انقلابی دعوت دیتا ہے، آؤ میدان کے اندر اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد کرو. اس کے لیے جنگ بھی کرنی پڑے تو کی جائے گی، یہ اللہ کے رسول کی زندگی کا مقصد تھا. میں اور آپ امتی ہیں، آخری رسول مانتے ہیں نا، اب یہ کام کون کرے گا؟ میری اور آپ کی ذمہ داری خود اللہ کی بندگی کریں، دعوت کو عام کریں اور اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد کے لیے میدان میں آئیں. اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، یہ قرض ہے میرے اور آپ کے ذمہ. مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ جو تبلیغ جماعت کے امیر تھے، 70 کی دہائی میں ان کا انتقال ہوا، تبلیغ جماعت کے بہت بڑے امیر گزرے، بڑے پیار ان کا جملہ ہے، یہ پودا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے لگایا تھا، اللہ کے بندوں آج یہ گر چکا ہے. آؤ میدان کے اندر، آؤ اپنی جانوں کا نذرانہ دو، آؤ اپنے مالوں کا نذرانہ دو، آؤ اپنے خون کی گواہی دو اس دین کی سربلندی کے لیے. یہ انقلابی دعوت ہے اسلام کی میرے بھائیوں، جو آپ نگاہوں سے آج ہمارے دور ہو گئی. 23 برس کی زندگی کہاں لگی اللہ کی؟ تائف میں کیوں لہو لہان ہوئے؟ احد میں کیوں لہو لہان ہوئے؟ 200 صحابہ کی جانیں کیوں قربان کر دی؟ کہے کے لیے اس کام کے. تب قرآن نے کہا جعل حق و ذهب الباطل، حق آگے اور باطل مٹ گیا. آج باطل غالب ہے، کیوں؟ حق والے حق کا ثبوت پیش نہیں. اللہ ہمیں اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق دے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، اے ایمان والوں تجارت بتاؤں جو دردناک عذاب سے بچا لے. معلوم ہوا اب جو اگلی بات آ رہی ہے وہ عذاب سے بچنے کے لیے ضروری، تو تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اپنے مال اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں. سورہ حدید میں پڑھا تھا ایمان اور انفاق، یہاں پر آگے ایمان اور جہاد. انفاق بھی ہر شے کا، جہاد بھی ہر شے سے، جان سے بھی مال سے بھی. کاہے کے لیے؟ غذا کی بابر، اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی دعوت دوسروں پر پہچانے پہنچانے کی محنت، اور اللہ کے دین کے قیام کی جد و جہد کے لیے. فرمایا یہ کرو گے اللہ گناہ بخش دے گا، اللہ جنت کے باغات میں داخل کرے گا، اللہ پاکیزہ مکانات عطا کرے گا. یہ سب سے بڑی کامیابی ہے، اور بڑا پیارا مقام قرآن کا، اور بڑا عجیب مقام. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. اللہ کو مدد کی ضرورت ہے؟ نہیں. کیا مطلب؟ یہ کام ہے تو میرا، اللہ کہتا ہے تم اس میں شریک ہو جاؤ تو تم میرے مددگار بن جاؤ. کتنی بڑی سعادت کی بات، کتنی بڑی سعادت اللہ دینا چاہ رہا ہے، اور ہم لینے سے انکار کر دیں کیا؟ نہیں میرے بھائی، ہمیں اپنی جان سے بڑھ کر اپنے دین کی فکر کرنی ہوگی، اپنے مال سے بڑھ کر اللہ کے دین کی فکر کرنی ہوگی، اپنی اولاد سے بڑھ کر اللہ کے دین کی فکر کرنی ہوگی. اللہ کہہ رہا ہے کون انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ، اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چار بنیادی فرائض کا بھی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ چار کام کیا ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ، لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، ویزکیہم ان کا تزکیہ فرماتے ہیں قرآن سے، ویعلمہم الکتاب قرآن کے احکامات کی وضاحت فرماتے ہیں، والحکمہ اور حکمت اور دانائی کی باتیں سکھاتے ہیں. جنگ کو نظر آتی ہے بدر میں، یہ دو کہاں سے ملے تھے؟ یہ جماعت کیسے تیار ہوئی تھی؟ افراد کیسے ملے تھے؟ قرآن کے ذریعے سے. قرآن کی دعوت کو اللہ کے رسول عام کیا، قرآن لوگوں کو سنایا، قرآن سے لوگوں کے دلوں کا تزکیہ کیا، دلوں کی دنیا بدل دی، دنیا کے بجائے آخرت کا تعلیم بنایا، تب وہ جماعت کھڑی ہوئی. تو معلوم ہوا کہ اس انقلابی جد و جہد کے لیے بنیادی ذریعہ قرآن ہے، اس کو عام کرنا ہوگا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، مولانا محمود الحسن دارالعلوم دیوبند کے پہلے استاد، 80 برس کی عمر گزار کر آئے اور کالے پانی کی سزا برداشت کر کے آئے، تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کتاب وحدت امت پڑھیے، بڑے درد سے ان کا خطاب ہے، اور ایک اہل حدیث دارالعلوم کے اندر، عجیب بات تو یہ ہے، ایک اہل حدیث دارالعلوم کے اندر یہ خطاب ان کا ہے، مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا انہوں نے، کہ حضرت نے کہا کہ دو ہی باتیں سمجھ میں آئیں مسلمانوں کی پستی کی، ایک قرآن کو چھوڑ دینا اور دو آپس کے فرقہ واریت کے اختلافات۔ پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بات ایک ہی ہے، آپس کے جھگڑے بھی کیوں ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، یہ قرآن جب تک عام نہیں ہوگا دین کی تحریک برپا نہیں ہو سکتی۔ بھائی اللہ کے رسول نے بھی کیا قرآن کی تلاوت، دلوں سے قرآن کو پاک کیا، یعنی قرآن کے ذریعے دلوں کا تزکیہ فرمایا اور قرآن کے احکامات کی تعلیم دی اور حکمت کی باتیں سکھائی۔ آج ہم چاہتے ہیں اس معاشرے میں تبدیلی لانا، قرآن سے جڑنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کی روایت میں، ان اللہ یقو بحاد الکتاب اقواما ویدہ بہ آخرین، بے شک اللہ اس قرآن کی بدولت قوموں کو عروج عطا فرمائے گا اور اس کو ترتر دینے کی وجہ سے قوموں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کر دے گا۔ اس قرآن سے جڑنا ہوگا، اللہ نے توفیق دی۔ پھر یہودیوں کا بیان ہے، کہا انہوں نے اپنی کتاب کو پسے کچھ ڈال دیا، قرآن نے کہا ان کی مثال گدھے کی جیسی جو بوجھ اٹھائے چل رہا، کتنی بری مثال تھی کس کی، یہودیوں کی، جنہوں نے کتاب کو پیچھے ڈال دیا، کیوں، دنیا کی محبت کی وجہ سے، کہا موت کی تمنا کرو، اللہ سے ملاقات میں رکاوٹ کیا چیز ہے، موت نا کبھی بھی نہیں کریں گے، کیوں، اپنے جو کرتوت آگے بھیج چکے، قرآن نے کہا کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے دنیا کی محبت کے ساتھ دین کا کام نہیں ہو سکتا، اور آج اگر ہم نے بھی کتاب پر سے کچھ ڈال دی تو یہ یہود نے کیا تھا، ان پر اللہ کا عذاب آیا تھا، اللہ نے اسے محفوظ فرمائے، اپنے کلام کو دل و جان سے ماننے کی، اس کی تلاوت کرنے کی، اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے اور کروانے کی، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا رکوع ہے جس میں جمعہ کا بیان، فرمایا کہ جب اذان کی آواز آ جائے اسعوا الى ذکر اللہ وذر البیع، جمعہ کی دن اذان کی آواز آ گئی، اب اللہ کے ذکر کی طرف لپو، اہتمام کرو جمعے کے لیے، کاروبار خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ فتوا بھی موجود ہے دارون قرنگی کا، پہلی اذان کی آواز آ گئی ہر قسم کا کاروبار حرام، کچھ بھی کمائیں گے حرام جب تک کہ جمعہ ادا نہ ہو جائے۔ بہت ساری مسجدیں تو بھائی کسی ایک کو طے کر لو اپنے لیے، اس دوران تجارت بالکل حرام۔ فرمایا نماز مکمل ہو جائے اب کام تاش کر سکتے ہو۔ اور اس زمانے میں مسئلہ پیش آیا تھا جس کو یہاں بیان کیا گیا، کہ دیکھو دنیا کے دھندوں میں نہ لگو، یہ تجارت اور کھیل تماشے تمہیں جمعے کی ادائیگی سے روک نہ دیں، تھوڑی وقت کے لیے دنیا کے کاروبار کو چھوڑ رہے ہو، رزق کی پریشانی نہ کرو، اللہ خیر الرازقین، سب سے بہترین رزق دینے والا اللہ ہے۔ اس کے بعد سورۃ المنافقون شروع ہوتی ہے۔ نفاق کیا ہے؟ جن کے سامنے دین کے تقاضے واضح ہو جائیں، دین غلبہ چاہتا ہے جان مال بھی لگانے پڑے گی، جس کو سمجھ میں آ جائے اور وہ پھر پیچھے ہٹنا شروع کرے دنیا کی محبت کی وجہ سے، قرآن اس کو منافق کہتا ہے۔ یہاں سورہ منافقون میں چند آیات میں نفاق کی بحث آ گئی، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتے جھوٹے ہیں، ان کی پہلی علامت یہ کہ جھوٹ بولتے ہیں۔ جب پوچھا جاتا ہے کیوں نہیں آئے تم دین کے راستے میں، صاحب میری بیوی کی بیماری آ گئی تھی، میرے بچے کی ٹانگ توڑ گئی تھی، جھوٹ بولتے ہیں۔ اب یہ بات ایسی سمجھ میں نہیں آتی ہمیں، کیوں، ایسی کوئی اجتماعیت میں ہم جڑے ہوئے نہیں ہیں نا، جب اجتماعیت میں جڑے ہوں جان مال لگانے کے تقاضے آئے خوف آئے تب پتا چلتا ہے کہ ایمان کے نفاق ہے۔ پہلی علامت جھوٹ بولتے ہیں، دوسری علامت جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، کب تک جھوٹ بولیں گے، کب تک لوگ بات کا اعتبار کریں گے، اب جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں۔ تیسری بات فصدوا عن سبیل اللہ، دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، کیوں، سچے اہل ایمان آگے بڑھیں گے تو ان کا پیچھے رہنا نمایاں ہو جائے گا نا، تو دوسروں کو روکتے ہیں تاکہ یہ نمایاں نہ ہو جائے۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا نبی ان کے ڈیل ڈول آپ کو بڑا متاثر کرتے ہیں، دنیا پرست ہوگا تو جسم میں بڑا اس کا ڈیل ڈول بڑا بھاری قسم کا ہوگا، ہاں معذوری بیماری ہو تو بات الگ ہے۔ ورنہ مولانا شبیر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بہشتی زیور میں ایک حدیث نقل کی ہے، اللہ کو موٹا عالم دین پسند نہیں، سخت بات ہے، بیماری اللہ کو موٹا عالم دین پسند نہیں ہے، وہ خود عالم دین تھے، علماء کے لیے لکھا انہوں نے، ہم تو عام لوگ ہیں، لیکن دیکھیے اس حدیث کو ذرا، بحث کے زیور میں موجود ہے۔ مراد کیا ہے، بیماری ہو معذوری ہو تو جسم بھاری ہو جاتا ہے بات الگ ہے، دنیا پرست ہوگا تو ڈیل ڈول بڑا ہی ہوگا بھائی، اس عام حالات کے اندر نبی ان کے جسم متاثر نہ کرے، کیوں، جو دنیا میں لگے گا وہ بھولے گا دنیا کے اندر اور دین کو ختم کر دے گا، چھوڑ دے گا، یہ نفاق ہو جائے گا، اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ چوتھی بات یہ منافق اتنے گر گئے کہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے رسول تمہارے لیے دعا کرے آ جاؤ، کہتے نہیں، استغفر اللہ، یہ نفاق اب میں عرض کروں میرے جملے میں عرض ہی نہیں کرتا آپ کے سامنے, میں تو طالب علم ہوں دین کا. مولانا اسد شیخ ابوری صاحب کتنے سخت الفاظ انہوں نے لکھے ہیں اپنے خلاصے قرآن میں, تین آیات کو پڑھ کے گزرنا جاؤ. اللہ کے رسول نے کہا کہ منافق کی علامات کیا ہے؟ جھوٹ بولنا, وعدہ خلافی کرنا, امانت میں خیانت کرنا. او بھائیوں دیکھو یہ ہمارا تو بیان نہیں ہے, ہم تو پیچھے نہیں ہٹ رہے دین سے کہیں, ہم ان کو بول کے گزر تو نہیں کرے گئے آگے. ہمیں جائزہ لینا چاہیے, ہم تو دین کی تقاضوں سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, ہم تو دین کی جد و جہد سے بھاگ تو نہیں رہے, ہم دنیا کی محبت میں ڈوب تو نہیں گئے. اللہ ہمیں سے محفوظ فرمائے, ورنہ نفاق کا انجام کیا ہے؟ اللہ کے رسول سے بھی دشمنی ہوگی کہ ان لوگوں کو معاذ اللہ. اس کے بعد دوسرا رکو شروع ہوتا ہے, فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ, تمہیں تمہاری مال تمہاری اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کرتے. اللہ کی یاد سے ہٹو گے تو دنیا کی محبت کی طرف جاؤ گے. مال اور اولاد کی محبت بہت بڑی محبتیں ہیں, ساری محبتیں مرادی ٹاپ کی محبتیں ہیں. ان کے اندر ڈوب کر, دنیا کے اندر ڈوب کر اللہ کے تقاضوں کو پامال نہ کر دینا, جو یہ کرے گا وہی خسارہ پائے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے, ہر دم اپنے ذکر کی توفیق دے. ذکر کی جامع ترین شکل نماز, ہر قسم کا ذکر ہے, اعلیٰ ترین شکل قرآن, اور آسان ترین شکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں, ہر وقت کی دعا, ہر وقت کے اذکار. اس کے بعد فرمایا کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کیا. دنیا کی محبت مال کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے نا, اس مال کو نکال دو, اس مال کو خرچ کرو تو اللہ دنیا کی محبت سے بچا دے گا, دین کے تقاضوں پر عمل کر سکو گے, نفاق سے بچ جاؤ گے. اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو کہ موت آ جائے. موت آئے گی تو آپ دیکھے گا اللہ مجھے ایک اور موقع دے دے, اس وقت موقع نہیں ملے گا. جب وہ آ جاتی تو نہ ایک لمحہ پیچھے ہوگا نہ ایک لمحہ آگے ہو سکے. اللہ تعالی ہمیں نفاق سے محفوظ فرمائے, اور ہمیں ایمان کے تقاضوں پر, یہ انقلابی تصورات آ رہے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سورہ تغابن, ایمان کے مباحث کو چند آیات میں بتا دیا گیا. پہلی چار آیات میں توحید کا بیان ہے, کل آسمان کی ہر شے, زمین کی ہر شے اللہ کی تسبیح کر رہی, اسی کے لیے کل تعریف اور بادشاہت ہے, اسی نے تم سب کو پیدا کیا, ہر بات کا وہ جاننے والا ہے. پھر رسالت کا بیان, پچھلے نافرمان قوموں کو اللہ نے برباد کر دیا, انہوں نے رسولوں کا انکار کیا تھا. آخرت کا بیان, لازمن تمہیں زندگی دی جائے گی, لازمن تمہیں بتایا جائے گا دنیا میں تم کیا کچھ عمل کرتے رہے. اس کے بعد بتایا گیا مان لو اللہ اور رسول کی بات کو, ایمان لے آؤ, قبول کر لو قرآن کی دعوت کو. جو ایمان لائیں گے نیک عمل کریں گے, اللہ جنت میں داخل فرمائے گا, اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے. جو انکار کریں گے اللہ جہنم میں ان کو شامل کرے گا, اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. دوسرے کو بڑا پیارا ہے, ایمان ہوگا تو کیا نظر آئے گا؟ پانچ نتیجے. فرمایا ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کی اذن سے. اب جو بھی مصیبت آئے گی بندہ اس پر راضی رہے گا, کیونکہ مومن کی شان یہ کہ جب بھی مصیبت آتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے. نمبر دو, اطاعت کرو اللہ اور رسول. بندے کا چلنا پھرنا بتائے گا یہ اللہ کو ماننے والا ہے, اس کی زندگی کا رخ بتائے گا یہ رسول کو ماننے والا ہے. نمبر تین, توکل کرو اللہ پر. جیسے تبلیغ جماعت کے بھائی کہتے ہیں نا, صحیح کہتے ہیں کہ سب کچھ ہونے کا یقین کس سے ہو جائے؟ اللہ. کل نفع نقصان کا مالک کون ہے؟ اللہ. اللہ ہی پر توکل کرو. پانچ, چوتھی بات, اپنی بیوی اور اولادوں کے بارے میں ڈرتے رہو, یہ دشمن ہے کچھ تمہارے. بڑے سخت الفاظ. کیا مطلب؟ ان کی محبت میں ڈوب کے اللہ کے احکامات کو پامال کیے تو دشمنی ہو گئی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر میں تھانے دار بن جاؤ اور ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جاؤ. نہیں نہیں, بڑا پیارا قرآن کا مقام ہے. توازن دیکھیے اللہ کا, وہ انتاقو و تصفحو و تغفرو, اگر تم معاف کر دو, درگزر کر دو, بخش دو, اللہ بھی بخشنے والا ہے. تو نرمی سختی کے حسین امتزاج کے ساتھ تربیت کر دیے گھر والوں کی. پانچویں بات, تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے, آزمائش کا ذریعہ ہے. تمہارے مال اور اولاد فتنہ ہے, آزمائش کا ذریعہ ہے, ان میں ڈوب کر کہیں اللہ کے تقاضوں کو بلا نہ دیں. اس کے بعد بتایا گیا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ, اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنی تمہارے اندر استطاعت ہو. اچھا, یہاں ہم لوگ ذرا کچھ گڑبڑ کرتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری استطاعت دو وقت کی نماز کی ہے. غلط. وہ بھائی, استطاعت بڑھتی ہے. ٹھیک ہے, میں بنسروڑ پہ رہتا ہوں, اور میں کل کسی نے پوچھا آپ کیا برادری والوں میں سے ہیں؟ میں نے کہا برادری والوں کے درمیان پلا بڑا ہوں, ویسے ہم گجراتی اسپیکنگ ہیں. لوگ حیرت کرتے ہیں, اچھا گجراتی اسپیکنگ ہے. بہرحال, تو کتنے ہی سارے لوگ بنسروڑ سے یہاں شفٹ ہو گئے. کوئی دلی کالونی جا رہا ہے, کوئی بلوچ کالونی جا رہا ہے نا. چھوٹے گھر سے کہاں چلے گئے؟ بڑے گھر میں. استطاعت نہیں کی, استطاعت پیدا کی. نوجوان موجود ہیں, ابھی ہنسیں گے. آدمی کی شادی کی استطاعت نہیں ہوتی ہے, استطاعت پیدا کرنی پڑتی ہے. دیکھیے چہروں میں مسکراہٹ آ گئی دو چار کی. استطاعت پیدا کرنی پڑتی ہے. ایسی اللہ کا تقوی, اس کی استطاعت پیدا کریں گے تو اللہ انگلی پکڑ پکڑ کے آگے چلائیں گے انشاءاللہ. اللہ کا تقوی اختیار کرو جس قدر استطاعت ہے, اور سنو اور اطاعت. ایک سننا اطاعت کرنا نماز میں امام کی, ایک تمہاری اجتماعیت ہونی چاہیے, امت کا ایک خلیفہ ہونا چاہیے جس کی سنیں گے مانیں گے, نہیں ہو تو کیا کرو, خلافت کے نظام کو قائم کرو, اس کی کوئی جماعت ہوگی, اس کا امیر ہونا چاہیے, اس کی سنو, اس کی اطاعت کرو. یہ نظام اجتماعیت کا ہمارا دین دیتا ہے. وان کو خرچ کرو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اس کے بعد بتایا گیا خرچ کرو گے اللہ بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس عطا کرے گا. اس کے بعد سورہ الطلاق کا آغاز ہوتا ہے, نام سے ظاہر ہے طلاق کے کچھ مسائل کا بیان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, فرمائیں گے فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, عورتوں کو اگر طلاق دینے کی نوبت آ جائے تو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو. کیا مطلب؟ اگر آ جائے نوبت تو اول تو اوائڈ کرو, اس کی تفصیلی احکامات ہیں. اگر موقع آ جائے تو ایک وقت میں پاکیزگی کی حالت میں ایک طلاق دو. لوگ عمل کرتے نہیں اس کے اوپر اور پھر بھاگتے بیٹھتے مفتی صاحب ہوئی کہ نہیں ہوئی تین طلاق کی دے دی, ہوئی کہ نہیں ہوئی. تو بھائی علم حاصل کرو, کاروبار کرنے جاتے تو معلومات لیتے ہو نا, تو شادی کرنے جاتے تو معلومات. تو ایک طہر میں جو کہ پاکیزگی ہو اس میں ایک طلاق دی جائے جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو, یہ حدیث رسول اللہ اور ادھر کا شمار ہو, یہ بہت اہم بات ہے. فرمایا کہ دیکھو جب ایک طلاق کے حد تک دو طلاق کے حد تک رجوع کر سکتے ہو, عدت کے اندر رجوع کریں گے تو یہ طلاق رجعی ہے, عدت کے بعد رجوع کریں گے تو اس کو طلاق بائن کہتے ہیں, اس میں نکاح نیا کرنا پڑتا ہے. لیکن دو کی حد تک, تین ہو گئے تو معاملہ ختم ہو جائے گا. تو رجوع کرتے ہو تو اچھی طرح رجوع کرو ورنہ فارغ کرو. اس کے بعد بتایا گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کریں گے. تقوی کے نتائج پر عظیم ترین صورت ہے, جو اللہ کا تقوی اختیار کرے اللہ مشکلات سے نکال دے گا. وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ وہاں سے رزق دے گا اس کا گمان بھی نہیں جائے گا. سارے بستوں کا ہلا رہے یہاں پر لوگ تعویذ گھنٹے کے چکر میں جاتے, مت جاؤ بھائی, یہ سب سے بڑا تعویذ دیا رب قرآن اللہ تعالیٰ نے دیا, اس کی کوئی قیمت بھی نہیں. تقوی اختیار کر لو, مشکلات سے اللہ نکال دے گا, اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جائے گا. فرمائے کہ وہ عورتیں جو بوڑھی ہو چکی ہیں, حیض نہیں آتا, یا چھوٹی بچیاں جن کا بہت کم عمر میں نکاح ہو گیا جن کو حیض نہیں آتا, ان کی عدت تین مہینے کی ہے, طلاق کی صورت تین مہینے کی. باقی جو عام خواتین ہیں ان کے لیے تین طہر کا معاملہ ہے, یہ البقرہ میں بات آ چکی ہے آیت نمبر 228. اور ایک مسئلہ ہے کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اس میں عدت نہیں ہوتی, یہ احزاب کی آیت نمبر 49 میں بات آئی ہے. یہاں جو مسئلہ بیان ہوا اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ حمل والی عورت کی عدت وضع حمل ہے, بچہ پیدا ہو گیا عدت ختم ہو جائے گی. فرمایا کہ جب عدت ہو گئی, جب طلاق ہو گئی ایک یا دو کی حد تک, بہرحال عدت شوہر کے گھر پر ہی گزارے گی عورت تاکہ رجوع کا امکان رہے, اور سارے اخراجات شوہر کو دینے پڑیں گے, یہ تعلیم دین کی. اور جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے عورت کو اخراجات دینے پڑیں گے شوہر کو. بچہ پیدا ہو گیا اب اسی عورت سے دودھ دلوانا ہے, تعلق قائم نہیں کر رہا لیکن دودھ دلوانا چاہ رہا ہے, اس کو اجرت دینی پڑے گی. اور کسی اور عورت سے دودھ دلوانا چاہے گا تو اس کو اجرت دینی پڑے گی. اس کے بعد دوسرا رکوع شروع ہوتا ہے. فرمایا کہ پچھلے لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی نافرمانی کی, اللہ کی نافرمانی کی, اللہ نے ان کو برباد کر دیا. ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو. اس کے بعد بتایا کہ کل کائنات کے اندر اللہ ہی کا حکم جاری و ساری ہے. اس کے بعد سورۃ تحریم کا آغاز ہوتا ہے. اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرما دیا آپ اس کو کیوں حرام کر لیتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے. حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک منصوبہ بندی کی, انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت زینب کے اللہ کے رسول کچھ وقت زیادہ لگا کے شہد کھاتے وہاں پر, ہم نے اسے کسی کے پاس دیں گے تم کہیں گے آپ کے منہ سے بو آتی آپ نہ کھائے گا. تو اللہ کے رسول نے کہا چلو تمہاری خوشنودی کے لیے میں اس کو اپنے اوپر ممنوع کر لیتا ہوں. اللہ نے روک دیا نہیں, کیوں؟ تو امت حرام نہ سمجھ لے اس کو اپنے لیے, زینب ایسا نہ کیجیے, جو حلال ہے اس کو حرام نہ کیجیے. اب غور کیجیے گا, اللہ کے رسول کو تو متنبع کر دیا گیا, ہمارے لیے مسئلہ کیا ہے؟ یا حلال کو حرام کیے تو متنبع کر دیا, امت حرام کو حلال نہ کر لے گئی, بیویوں کی محبت میں آ گئے, اتنی محبت نہ ہو جائے گھروں کے اندر کہ حرام کو حلال کر لیا جائے, نہ فرمانے شروع ہو جائیں, یہ اہم بات تھی جس نے ہمیں عطا کر دی گئی. بارہ نبی کا گھرانہ تھا, وہ ازواج مطہرات انسان تھیں, ان کو بھی متنبع کر دیا دیکھو ایسا نہ کرو, اگر نبی کے خلاف تم نے کوئی اقدام کیا تو پھر نبی تمہیں طلاق بھی دے سکتے اور اللہ تمہاری جگہ کوئی اور خواتین ان کو لا کر دے سکتے ہیں. لیکن ایسا ہوا نہیں, اللہ نے, اللہ کے رسول نے کبھی بھی کسی زوجہ محترمہ کو طلاق نہیں دی, اس سے تعلق برقرار رکھا. اب یہ متنبع کرنے کے بعد اب کہا جا رہا ہے جو اہم بات ہی سورت, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. بڑے سب فرشتے ہیں وہاں پر جو متعین کیے گئے, سوچئے اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے میں بھی صاحب اولاد ہوں آپ بھی اثر ہوں گے, ہم میں سے کسی کے بچے بچی کا ہاتھ جل جائے کیا گزرے گی ہمارے دل کے اوپر, بیوی کا ہاتھ جل جائے کیا گزرے گی ہمارے دل کو, کیا ان کو جہنم کی آگ کا نوالہ بننے دیں ہم تو,
بالکل نہیں.
اپنے آپ کو بھی بچانا ہے, گھر والوں کو بھی بچانا ہے, دین کی طرف لانا ہے, دنیا کی ان فحاشیوں سے, ریاضیوں سے, نافرمانی سے بچانا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا, اے ایمان والوں توبہ کرو اللہ کے حضور میں پکی اور سچی توبہ. سچی توبہ کی شرائط علماء نے بیان کی, حضرت علی کے قول بھی ہے رضی اللہ عنہ, گناہ ہو گیا پکی ندامت دل میں, آئندہ نہ کرنے کا عزم, توبہ استغفار کے کلمات بھی زبان کرو قرآن و حدیث میں, اور چھوڑ کر آ جاؤ گناہ کو, یہ اصل توبہ ہے. زبان سے نہ ہو صرف, گناہ کرے تھے چھوڑو, اطاعت والا کام نہیں کرے تھے کرنا شروع کر دو, یہ اصل توبہ میرے بھائیوں, اس کو یاد رکھیے. اور ہاں, اگر بندوں کا حق مارا تو بندوں سے معافی مانگنا ضروری, اللہ معاف کی. اور توبہ انفرادی سطح پر نہیں, اجتماعی سطح پر بھی. امت کی توبہ کیا ہے آج؟ دعوت کے کام میں لگو, اللہ کے بندوں تک اللہ کا پیغام پہنچاؤ, اقامت کے کام میں لگو, اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو, اللہ کے احکامات کے نفاذ کی جد و جہد کرو. یہ امت کی توبہ ہوگی. اللہ ہم سب کو انفرادی اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد بتایا گیا کہ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں نافرمان تھیں, بتا دیا گیا یہ رسول بھی ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکے. فرعون بڑا ظالم تھا لیکن بیوی حضرت آس کی بڑی نیک خاتون تھی, بتا دیا گیا ماحول کتنا ہی برا ہو, آدمی کی طرف سچی ہو تو اللہ اس کو ہدایت دے سکتا ہے. حضرت مریم کا بیان ہے کہ وہ بھی نیک خاتون تھی اور اللہ رب العزت کی فرمانبردار عورتوں میں سے ایک عورت تھی, بندی تھی. اس کے بعد 2912 شروع ہوتا ہے, 28 کے بارے میں تفصیل زیادہ تھی. مغربی سورت بھی بڑی اہم, آپ نے محسوس کیا ہوگا بڑی اہم احکامات ہمارے سامنے آئے. اب آخری دو پارے تو قیامت ہی قیامت, قیامت ہی قیامت, جنت جہنم عذاب پیشی, یہی ملے گا آپ کو. اس میں تفصیل کی ضرورت بھی نہیں, اس میں تفصیل کی ضرورت بھی نہیں. کیوں؟ یہ وہ عقیدہ آخرت کا, جتنا پختہ ہوگا اتنا ہمارا عمل درست ہوگا, جتنا ہی کمزور پڑے گا اتنا آخرت کے حوالے سے معاملہ خراب ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر. یہ سورہ ملک ہے جس میں شروع میں اللہ کی قدرتوں کا بیان, اللہ کی کائنات سے غور کرو کہیں رکھنا نہیں ملے گا. جہنم والوں کا بیان, ڈالے جائیں گے تو جہنم چنگھاڑ رہی ہوگی زور سے. اہل جنت کا بیان, جو ڈرتے رہے دنیا میں اللہ سے غیب میں رہتے ہوئے, ان کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اللہ نے متنبہ کیا, دیکھو اللہ چاہے تو آسمان سے عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے تمہیں, زمین پتھروں کی بارش برسا سکتا ہے, باز آ جاؤ. اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پیدا کیا, طرح طرح کی نعمتیں دیں. یہ لوگ پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی, اے نبی فرما دی جب وہ آئے گی تو کسی کو موقع نہیں ملے گا. اے لوگوں سوچو, اگر اللہ تمہارا پانی خوش کر دے کون تمہیں عطا کرے گا؟ صحرا میں پانی کتنی قیمتی شہ تھی, ہمارے لیے بھی قیمتی ہے. اللہ کی نعمتوں پر غور کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو. اس کے بعد سورہ قلم, اس میں ابتدا میں اللہ کے رسول کے اخلاق عظیم کا بیان, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز. لیکن علماء نے لکھا کہ بیان کرنے کی چیزیں نہیں ہیں صرف یہ. اللہ ہمیں اپنے رسول کے اخلاق کو اختیار کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پھر بیان ہے کانٹراسٹ کے طور پر, وہاں ولید بن مغیرہ جیسا مشرک آدمی تھا, برے اخلاق سے ان لوگوں میں کہا یہ وہ لوگ ہیں چغلیاں کرنے والے, مال میں کنجوسی کرنے والے, گناہ کرنے والے, ان پر اللہ کا عذاب آئے گا. اس کے بعد باغ والوں کا ایک واقعہ یمن کے علاقے کا, اس کا ایک آدمی نیک تھا, اپنے باغ میں سے غریبوں کو بھی فصل دیا کرتا تھا. اس کے بعد اس کے بیٹے نافرمان تھے, انہوں نے کہا کچھ نہیں دینا کسی کو, صبح صبح چلو فصل گاٹ کے لے آؤ. اللہ نے باغ کو برباد کر دیا. اللہ نے مشرکین کو تنبیہ کی, ہر دور کے ظالموں کو, ایسے اللہ تمہاری توغراٹوں کو ختم کر سکتا ہے, ایسے اللہ تمہارے مال و اسباب کو ختم کر سکتا ہے, اتراؤ مت, اللہ کا عذاب آ سکتا ہے. فرمایا اپنا جعل المسلمین اکل مجرمین, کیا ہم فرما برداروں کو مجرمین کی طرح کر دیں گے؟ ایسا ہو سکتا ہے کبھی؟ کیسا ممکن ہے؟ مالکم کیف تحکمون, کیا ہو گیا تمہیں, کیسے حکم تم لگاتے ہو؟ کسی بادشاہ کے فرما بردار شہری اور نافرمان برابر ہوتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ کے فرما بردار نافرمان برابر نہیں ہو سکتے. قیامت کا بیان ہے, اللہ اپنی پنڈلی کھولیں گے, حکم دیں گے سجدہ کرو تو نافرمان سجدہ نہیں کر سکیں گے. سوچیے اللہ سامنے ہوگا سجدہ نہیں کر سکیں گے, وہی کر سکے گا جو دنیا میں چھپا ہوگا. باقی جو چاہے گا بھی بخاری کی حدیث سے تختے بنا دیے رہیں گے کمر کو, لیکن سجدہ نہیں کر سکیں گے. اللہ ہمیں اس برے انجام سے بچائے اور آج جھکنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا نبی چھوڑ دیجیے ان کو, آپ صبر کیجئے اور اللہ کا عذاب ان لوگوں کے لیے کافی ہے. اس کے بعد سورۃ الحاقہ کی زوردار انداز قیامت کا بیان بھی اس کے اندر آئے گا, اور گزشتہ قوموں کی تباہی کا بیان اور حشر کا بیان ہے. فرمایا الحاقہ, سچ مچ ہو جانے والی, تمہیں کیا پتا وہ کیا ہے؟ قوم سمود کا بیان, قوم عاد کا بیان, فرعون کا بیان, قوم لوط کا بیان, یہ سب برباد کر دیے گئے. فإذا نفخت الصور نفخة واحدة, جب ایک مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو یہ زمین ہلا دی جائے گی, پہاڑ چلتے ہوئے دکھائی دیں گے, اور حشر برپا ہو جائے گا. نیک اعمال کرنے والوں کو دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا, برے اعمال کرنے والوں کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. ان کے متعلق کہا جائے گا ان کو آگ میں ڈال دو, زنجیروں کے اندر جکڑ دو. اللہ اس برے انجام سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تھے, مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دلاتے تھے, نہ اللہ کے حقوق ادا کرتے تھے, نہ بندوں کے حقوق ادا کرتے تھے. یہ جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں گے, پیپ کے سوائے ان کا کوئی کھانا نہیں ہوگا. قرآن اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کیا صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کسی شاعر کا قول یا کسی کاہن کا کلام نہیں, یہ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. فسبح باسم ربک العظیم, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح بیان کیجیے. رکوع میں ہم یہی پڑھتے ہیں نا, سبحان ربی العظیم. سورۃ المعارج دو آلہ ہیں, مشرکین نے عذاب مانگا, اللہ نے کہا آیا جاتا ہے, اور اللہ کے رسول نے عذاب مانگا تو اللہ نے کہا نبی آ کر رہے گا, آپ صبر کیجئے یہ عذاب آ کر رہے گا. بتایا گیا قیامت کے دن دوست ایک دوسرے کو دکھا دیے جائیں گے, کوئی ایک دوسرے کو نہیں پوچھے گا. آدمی چاہے گا بیٹے کو, بیوی کو, بھائی کو, سب کو فدیے میں دے دے, زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ دے دے, بچ جائے کلا ہرگز نہیں, انہا لوا, وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. مجرم اس دن فدیہ دینا چاہے گا بھی تو نہیں دے سکے گا. اللہ ہمیں بچا کر رکھے. نیک لوگوں کی صفات, نماز پڑھتے ہیں, ہمیشہ پڑھتے ہیں, غریبوں کو مال خرچ کرتے ہیں, قیامت کے عذاب سے ڈرتے ہیں, شرمگاہوں کی عبادت کرتے ہیں, زنا نہیں کرتے, امانت و وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں, گواہی پر قائم رہتے ہیں, نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں, فرمایا ان کے لیے جنت ہوگی. مشرکین کا بیان کہ اللہ چاہے تو تمہیں مٹا کر دوسرے لوگوں کو کھڑا کر سکتا ہے. قیامت کے دن جب یہ نافرمان کھڑے ہوں گے ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی اور اللہ کے عذاب ان کو مبتلا کر دیا جائے گا. اللہ اس عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس دعا کیجئے کہ انشاءاللہ کل 1:30 ہے, اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ کل انشاءاللہ اس کی ہم تکمیل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ نبی کریم وعلیٰ آلہ وصحابہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.